أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الآدم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود محمد وآل محمد. ایدان محترم، عشری کی دوسری مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں، اور سورہ احزاب کی 23 آیت کے ذیل میں کربلا اور امام وقت کی نصرت کے تقاضے یا نصرت امام کے تقاضے ہمارا موضوع ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ مومنین میں سے، اہل ایمان میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا، اسے سچا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے جان کو خطرات میں ڈال کر اس میثاقِ الٰہی کو عملی جامہ پہنایا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اور ان دونوں کی صفت یہ ہے، خواہ وہ جو شہید ہو گئے وہ یا جو انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیوں کی دو ہی صفات ہیں، یا ہم شہادت والے ہیں یا انتظار کرنے والے ہیں. شہادت منانے والے ہیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے، شہادت ہمارے سر کا تاج ہے، شہادت ہمارے آئمہ کی میراث ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام آئمہ سوائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے، کم سے کم امام کے نام پہ تو ایسی صلوات ہونی چاہیے نا جو کم سے کم ایمان کو گرما دے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جو قوم اپنے امام زمانہ کا نام سن کر گرم جوشی صلوات نہ بھیجے تو پھر امام حرارت کیسے آئے گی؟ تو ہم، ہمارے جتنے آئمہ ہیں سب شہید ہونے والے. یہ ہمارے مکتب کا افتخار ہے، یہ ہمارے مکتب کا امتیاز ہے، یہ ہمارے مکتب کو ممتاز کرتا ہے. تو یہ ہم شہادت والے ہیں یا انتظار کرنے والے؟ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ شہادت والے ہوں یا انتظار کرنے والے ہوں، ان کی صفت ہی یہی ہے کہ یہ ذرہ برابر تبدیلی کرنے والے نہیں ہیں، یہ ذرہ برابر ساز باز کرنے والے نہیں ہیں، یہ مکمکا کرنے والے نہیں ہیں، یہ سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں، یہ حالات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے نہیں ہیں، بلکہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والے ہیں. یہ وہ افراد ہیں. وما بدلوا تبدیلا، تو اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں. رجال، رجال مرد کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ مرد جنسیت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ جس کی جنسیت مرد ہو اسے مرد کہا جائے گا، اس لیے کہ تاریخ میں بہت سی خواتین گزری ہیں وہ جو صنف نازک تھیں لیکن جوان مردی کی صفت کی حامل تھیں. اگر صرف ترجمہ کیا جائے کچھ مرد یعنی عورت کے مقابلے مرد تو بات نہیں بنے گی، توجہ رکھیے گا. چونکہ ہمارا مردوں کا معاشرہ، ہم ہمیشہ جاتے ہیں مردوں کو آگے کر دیں، لیکن کیا کریں کہ اللہ نے بھی لیڈیز فرسٹ کا نعرہ لگایا ہے. یہ لیڈیز فرسٹ کا جو نعرہ ہے یہ در حقیقت اسلام کا نعرہ ہے، خدا کا نعرہ ہے، شریعت کا نعرہ ہے. ये अंग्रेजों का दिया हुआ नारा नहीं, हम समझते हैं कि लेडी फर्स्ट कह देते हैं तो जनाब ये अंग्रेजों का एहसान है कि हमें कहते हैं कि खवातीन का एहतराम करो, इसलिए कि जो कायनात का सबसे अजीम रसूल है जब घर में बेटी आती तो एहतराम में खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, एहतराम करता है, उसकी तरफ बढ़ता है, उसके हाथों को चूमता है, अपनी जगह बिठाता है। और फिर ये ख्वातीन को जो फौकियत दी है इबादत के लिहाज से, मेरी माए बहनें सुन रही हैं, ये उनके लिए नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, और यकीनन मर्दों के लिए बड़ा सख्त होगा ये बात सुनना कि ख्वातीन के लिए कोई बात की जाए, लेकिन चूंकि हम हुसैनी हैं हम उसूलों की बात करते हैं। ये बताइए कि सबसे पहले कौन बालिग होता है, मर्द होता है या औरत बच्ची होती है? आप कहेंगे कि औरत पहले बालिग होती है, इसका मतलब यह है कि खुदा ने पहले उसे अपनी बारगाह में बुलाया है, मर्द को बाद में बुलाया है। मेरे साथ साथ नहीं है मेरे ख्याल से, दोबारा अर्ज करूं, 9 साल शरई पूरे हो जाएं बच्ची बालिग हो जाती है, लड़का तो बहुत बड़ा हो जाता है जी, हमारी उसको कह जाता है घोड़ा हो जाता है, तब जाकर उस पर नमाज वाजिब होती है। तो अल्लाह ने कहा कि पहले खवातीन आएंगी बाद में मर्द आएंगे, दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो कुछ जवां मर्द ऐसे हैं, जवां मर्द सिफत है मुश्तरक मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, इसलिए कि तारीख में कुछ औरतें गुजरी हैं जिन्होंने जिहाद किया है, इस्तकामत दिखाई है। जने फिरौन हजरत आसिया, ये वो अजीम औरत है, ये वो अजीम नमूने अमल है मुसलमानों के लिए। अल्लाह कह रहा है कि हजरत आसिया की सीरत को, किरदार को, इस्तकामत को मैं मुसलमानों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए नमूने अमल बना रहा हूँ। ज़रबल्लाहु मसलन इमरात फिरौन, किसके लिए? मर्द ईमान वालों के लिए और ख़वातीन के लिए। खुदावंद आलम दर हकीकत मिसाल बता रहा है। तो तारीख़ में औरतें भी गुजरी हैं, तारीख़ में हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, मुमिनीन सलामुल्लाह अलैहा का जिहाद भी है, सईद कौनैन का जिहाद भी है, हुसैन की बहनों का जिहाद भी है, फिर आने वाले ज़माने में आइम्मा की ज़ौजात का जिहाद भी है, और फिर इस दौर में भी मुसलसल आप देख रहे हैं कि उलमा की साथ, जैसे कि आमरा बिनतुल हुजा जैसी अजीम शख्सियत, तो इनका जिहाद भी है। तो खुदा कह रहा है कि मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं कि जिन्होंने जो अल्लाह से वादा किया उसे पूरा किया, जान को खतरात में डाल दिया, लेकिन अपने अहद पैमान से नहीं पीछे हटे, मुश्किलात से नहीं घबराए। यानी अहले ईमान की सिफत ही यही है कि जब लोग भाग रहे हों तो ये इस्तकामत करने वाले हैं, जब लोग साथ छोड़ के जाने वाले हों तो ये साथ देने वाले हैं, जब वाबस्तगियों को बेचा जा रहा हो तो ये अपनी हिमायत साथ करने वाले हैं। लेकिन अगर अहले ईमान को इनको निकाल दिया जाए तो फिर आपको चंद किरदार ही नजर आएंगे, और उन किरदारों को सामने रखते हुए दर हकीकत अल्लाह ये कह रहा है, लिहाजा बहुत तवज्जो की जरूरत है अज़ीज़ाने गिरामी। ये रिजाल का लफ्ज खुदावंद आलम ने दो और मुकामात पर, यूं तो रिजाल का लफ्ज मुख्तलिफ मुकामात पर अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, लेकिन रिजाल का लफ्ज दो बेहतरीन सिफात की सूरत में अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। वो मिनल मोमिनीन रिजालुन, मोमिनी से कुछ मर्द ऐसे हैं, कुछ जवा मर्द ऐसे हैं कि जो अल्लाह से वादा को से पूरा किया। एक ही है, दो सूरह नूर में इरशाद हुआ, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ये मर्द ऐसे हैं जिनको न तिजारत गुमराह कर सकती है, तवज्जो रखिएगा, ना बै और ना कोई और दुनिया की कोई चीज इनको गुमराह नहीं कर सकती। तवज्जो रखिएगा, कौन लोग हैं कि जिनको तिजारत अपनी तरफ खींच लेती है? मक्के में कहत, इब्तिदा इस्लाम का जमाना है, मुसलमान परेशानी के शिकार हैं, जुमे का दिन है, सरकार खुतबा दे रहे हैं, अचानक से काफले की आवाज आई, काफले वाले जब आते थे तो साज बजाते हुए, डुगडुगी बजाते हुए جی اعلان کرتے ہوئے کہ ایک تجارتی قافلہ آ گیا. اب جو مسلمان تھے بزم رسول میں بیٹھنے والے تھے, اٹھ اٹھ کے جانے لگے. اللہ کو کہنا پڑا کہ دیکھو نماز جمعہ جب رسول پڑھا رہا ہو تو اٹھ کے مت جانا, ترک مت کرنا. کچھ لوگ تھے جو اس عبادت میں رسول کے ساتھ شریک تھے, تو اللہ کہہ رہے رجال لا تلہیہم, ان کو گمراہ نہیں کرتی, غافل نہیں کرتی ہے تجارت اور کوئی بھی دنیاوی کام. تو کچھ ایسے بھی اصحاب تھے جو اٹھ اٹھ کے جا رہے تھے. وَإِذَا تَرَكُوكَ قَائِمًا, وہ قرآن سورہ جمعہ میں جو ارشاد ہوا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ خطبہ دے رہے ہیں, نبی خطبہ دے رہا ہے اور مسلمان تجارت کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو تجارت کو چھوڑ کر رسول کے پیچھے نماز ادا کر کے اللہ سے تجارت کر رہے ہیں. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دوسرے مقام پر ارشاد ہوا رجال یحبون ان یتطہروا, کچھ ایسے مرد ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں, ایمان کو پسند کرتے ہیں, طہارت کو پسند کرنے والے ہیں, محبت ہے انہیں. عزیزان گرامی, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا قصیدہ اللہ قرآن مجید میں پڑھ رہا ہے. یہ وہ مرد ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ یہ طہارت والے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے کہہ رہے ہیں ان کو تجارت کبھی گمراہ نہیں کر سکتی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد تب. عزیزان گرامی, ہر دور میں ہر معصوم کے ساتھ کچھ افراد تھے جو ڈٹے رہے, جمے رہے, ان کے قدم ڈگمگائے نہیں. ہمارا موضوع یہی ہے کہ نصرت امام کے تقاضے کیا ہیں. کربلا کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں. یہ درد یہ غم کہ کربلا میں نہیں تھا بہت اچھا ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں مثلا ایک طالب علم اگر امتحان میں فیل ہو جائے اسے بڑا افسوس ہوگا, میرا فلاں پیپر مثلا میں فیل ہو گیا, فلاں مارکس اور جو درجات ہیں میں حاصل نہیں کر سکا, اتنے نمبر میرے نہیں آئے. اس کا یہ افسوس, اس کی یہ ندامت اور پشیمانی اگر اس کو اگلے امتحان کی تیاری کے لیے آمادہ کر سکے تو اس کا یہ افسوس بہت اچھا ہے. توجہ رکھیے گا, طالب علم ایک امتحان میں فیل ہو گیا, ایک کھلاڑی ایک امتحان میں شکست کھا گیا, اس کی یہ ندامت اور یہ افسوس اگر اس کی مدد کرے کہ اگلے امتحان کے لیے آمادہ و تیار و کامیاب ہو جائے تو اس کا یہ افسوس بہت اچھا ہے. لیکن اگر یہی افسوس اتنا ہو جائے, ماضی کی غلطیوں کا افسوس اور ندامت اتنی بڑھ جائے کہ آنے والے امتحان کے لیے آمادہ و تیار نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ افسوس یہ ندامت یہ ہائی ویلس کے کسی کام کا نہیں ہے. کہتے ہیں صاحب کی نماز فجر قضا ہو گئی, انشاءاللہ آپ مومنین ہیں علی والے ہیں, آپ کی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی, قضا ہو گئی. اب اس نے رونا دھونا شروع کیا, الہی استغفر اللہ استغفر, نماز دہر گزر گئی وہ بیچارہ استغفار کر رہا ہے, نماز عصر کا وقت نکل گیا بیچارہ استغفار کر رہا ہے. ٹھیک ہے نماز فجر کی ادائیگی نہ کرنے پر تمہیں افسوس ہونا چاہیے, لیکن ایسا افسوس کہ جو ظہر کو بھی قضا کر دے, عصر کو بھی قضا کر دے, مغرب عشاء بھی نکل جائے, تو ایسے افسوس کا کیا فائدہ؟ تو کربلا میں نہ ہونے کا افسوس ہونا چاہیے, مولا نہیں تھے افسوس ہے, خدا نے اس دور میں بھیجا ہے. لیکن ایک اور کربلا موجود ہے, ایک اور امام موجود ہے, ایک اور معصوم موجود ہے جس کو نصرت چاہیے, جس کو مددگار چاہیے, جس کو ناصر چاہیے, اس کے لیے آمادہ تیار. اللہ کربلا کے بارے میں جو غم ہو رہا ہے, جو درد ہے دل میں کہ حسین کی مدد و نصرت نہ کر سکا, تو پھر اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرو. اور میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا شاید گزشتہ سالوں میں, یہ جو آپ شبی تابوت بلند کرتے ہیں اس کا کیا فلسفہ ہے؟ آپ شبی تابوت کو اٹھاتے ہیں, مولا ہم کربلا میں نہیں تھے, آپ کا جنازہ نہیں اٹھ سکا, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, لیکن مولا ہم شبیہ تابوت بناتے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو کہیں کہ دیکھو تم نہیں تھے, تم شبیہ تابوت بنا کر اپنی حسرت کو پورا کر رہے ہو. تو جو انسان شہید ہونے والے امام کا شبیہ تابوت بنا کے اسے اٹھائے, احترام سے لے کے جائے, اسے ٹھنڈا کرے, کیا وہ اپنے زمانے کے امام کو یکتا اور تنہا چھوڑ دے گا؟
اصلا ممکن نہیں ہے. تم گزر جانے والے امام, شہید ہونے والے امام کا شبیہ تابوت بنا رہے کہ مولا نہیں تھا کربلا میں, مولا نصرت نہیں کر سکا, اور اپنے امام وقت کو تنہا چھوڑ دو. اصل ممکن نہیں ہے عزیزان گرامی, اصل محال ہے. یہ شبیہ تابوت بنانا, شبیہ عالم بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ عزادار ذمہ دار ہے کربلا کے لیے بھی جو کربلا گزر گئی اور اس کربلا کے لیے جو آنے والی ہے. لہذا عزاداری ذمہ داری سکھاتی ہے, عزادار ذمہ دار ہوتا ہے. بلکہ ضرور بھیجے محمد و آل محمد پر. لہذا امام کی نصرت کا حق ادا کرنا ہے, اپنے اس عہد کو پورا کرنا ہے. یہ کون سا عہد ہے جس کو اللہ نے کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, روحوں نے کہا تھا, عالم ذر میں اللہ نے گواہی لی تھی اپنے رب ہونے کی, اپنے پروردگار ہونے کی. تمام لوگوں نے در حقیقت اللہ کو اپنی روح کی گہرائیوں سے رب تسلیم کیا ہے. اور وہ رب جب دنیا میں بھیجتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا. یہ دوسرا سٹیپ ہے. اور پھر وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ولایت جو میری ہے, یخرجہم من الظلمات الی النور, میں اہل ایمان کا سرپرست ہوں, انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہوں. تو اس نور تک لے جانے کے لیے مجھے انبیاء میرے آئمہ, میری کتابیں, میری شریعت تمہارے پاس آئے گی, اور تمہیں ہر نبی, ہر امام, ہر وصی کا ساتھ دینا ہے, اس کی نصرت کا حق ادا کرنا ہے, تاکہ تم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ سے اس کی ربوبیت کا, اور ربوبیت کے تحت اس کی ولایت کا, اور اس کی ولایت کے تحت ولایت رسول کا, اور ولایت رسول کے بعد ولایت علی کا, تو پھر اسے پورا کرنا ہے. اور یہ عہد, یہ پیمان در حقیقت پہلے دن سے بنو ہاشم کے گھر میں مجسم نظر آتا ہے. یہ عہد و پیمان کہ شاب ابی طالب میں حضرت ابو طالب, جب بھتیجا محمد سو جاتا تھا تو پھر محمد کی جگہ علی کو سلاتے تھے, علی کی جگہ محمد کو سلاتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ شب خون مارا جائے, لیکن میرا بھتیجا محمد کے جو نبی ہونے والا ہے وہ بچ جائے. یہ ہے ایمان ابو طالب, یہ ہے احسان ابو طالب. جب حضرت آمنہ کے گھر میں ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تشریف لائیں. آپ کو پتہ ہے نا, خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ درد دل کرتی ہیں اپنے شوہروں سے. لہذا اگر آپ گھر میں جائیں اور جتنے بھی تھکے ہوئے کیوں نہ ہوں اور بیوی کا دل چارہ آپ سے باتیں کریں, تو غور سے توجہ سے سنیں, یہ سنت و سیرت ابو طالب ہے. توجہ رکھیے گا, یہ اہل بیت کی سنت و سیرت ہے. اپنی فیملیز کو وقت دیجئے, اپنی خواتین کو وقت دیجئے. اگر آپ خواتین کو وقت نہیں دیں گے تو پھر دوسرے آ کر آپ کی خواتین سے ان کا وقت چرا لیں گے. بہت قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں, اگر آپ نے اپنی فیملیز کو وقت نہیں دیا تو فیس بک, واٹس ایپ اور اسی قسم کے دوسری چیزیں, ٹیلی ویژن اور اشتہارات اور پھر ڈرامے اور پھر ساری چیزیں, وہ آپ کی فیملی کے وقت کو چرا لیں گے اور ان کے ذہن کو کیپچر کر لیں گے. لہذا توجہ رکھیے گا, اپنی فیملیز کو وقت دیں, اپنی زوجہ کو وقت دیں, زوجہ شوہر کو وقت دیں, دونوں بچوں کو وقت دیں, بچے والدین کو وقت دیں, بیٹھیں. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے, نصرت امام کا تقاضا یہ ہے کہ خود صرف اچھے نہیں بننا ہے, اپنی فیملی کو بھی اچھا بنانا ہے. اب گھر جائیں اور آپ کی زوجہ محترمہ کہیں دیکھیں مولانا صاحب نے کہا تھا, ارے بھائی مولوی صاحب کی تو عادت ہوتی, کہتے رہتے. نہیں عزیزان گرامی, یہ سنت ابو طالب ہے, یہ سیرت ابو طالب ہے. حضرت ابو طالب گھر میں آئے, حضرت فاطمہ بنت اسد آئیں. میرے ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے میں فرشتوں سے مخاطب ہوں. وہ فرشتوں کے لیے بھی مجلس پڑھنا باعث ثواب ہوتا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو فرشتہ بنا دوں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آمنہ کے بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے, बड़ी खूबसूरत आंखें हैं, रंग ऐसा है, शक्ल ऐसी है, नाक ऐसी है, नूरानी चेहरा है। हज़रत अबू तालिब सर झुका के सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब काफ़ी देर हो गई, हज़रत फातिमा बिनत असद जब कह चुकी और गुजारिश पेश कर चुकी, तो हज़रत अबू तालिब ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और कहा, फातिमा अनकरीब तुम्हारे बतन से भी एक बच्चा पैदा होगा जो आमना के लाल का वली बनेगा। यह है ईमान अबू तालिब, यह है ईकान अबू तालिब, यह है एतमाद बे खुदा अबू तालिब। दुरूद भेजिए अजमत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह
उतारे ही ना उतरेगा
अबू तालिब।
पहचान बने ईमान की दुनिया में, पहचान बने ईमान की दुनिया में, हैदर साहिबे का है शाने
अबू तालिब,
हैदर साहिबे का है शाने अबू तालिब। अरे शक तुमको रिसालत पर, अरे शक तुमको रिसालत पर, अरे शक तुमको नबूवत पर, पहचानोगे भला तुम कैसे ईमान अबू
तालिब।
जी माशाल्लाह, वाले मोहम्मद वअज्जल फरजहू। तो जो अहद पैमान था वो इस तरीके से अबू तालिब ने औलाद मुंतकिल किया है। और जब रिसालत का आगाज हुआ तो मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो कुफार अपने बच्चों को वरगला कर कहते थे मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह दीवाना है, मजनू है, लिहाजा जाके तुम संग बारानी करो मोहम्मद पर। और बच्चे जाके करते थे, जब मामला आता था कहते थे बच्चों ने शैतानी कर दी होगी। ये भी एक अंदाज होता है लड़ाई का कि खुद सेफ रहें और किसी और के जरिए से आला बनाकर। अब बच्चों को क्या कहा जाएगा, बच्चा बच्चा है, अब बच्चों ने कर दिया होगा। हज़रत अबू तालिब ने कहा ठीक है, अब बच्चों का मुकाबला बच्चों से होगा, कल मोहम्मद के साथ अपने बच्चों को भेजूंगा जो तुम्हारे बच्चों का जवाब देगा। इस तरीके से उस अहद रसालत को अली के साथ साथ किया था कि अली उसको पहनाए, जामा अमल पहनाए। और फिर मौला कायनात कि जब हिजरत का मौका आया तो अहद पैमान को ऐसे अमली जामा पहनाने वाले थे कि रसूल ने कहा अली हम जा रहे हैं, यह अमानत है लौटा देना और हमारी अमानत ले आना। तवज्जो रखिएगा, अमानतें अमानतों अमानतदार तक पहुंचा देना, हमारी अमानत ले आना। यह हमारी अमानत कौन सी अमानत है? जब कुफार को सब पता चला कि रसूल तो रातों रात हिजरत कर गए, अब उन्होंने कहा कि मोहम्मद का घर और मोहम्मद की बेटी हमारे दरमियान, उसे जाने नहीं देंगे, उसको यरगमाल बना देंगे ताकि मोहम्मद को हम रोक कर दोबारा बुला सकें। मौला अली जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को का ऊंट लेके चले, रास्ते में हमला हुआ और आपने इंतहाई जाफ़ेशानी के साथ, ये शादी से पहले का वाकया है, अभी हिजरत हो रही है, हिजरत के दूसरे साल, फिर पहले साल दूसरे साल जो वाकयात हुए अलग हैं, जाफ़ेशानी के साथ मौला कायनात ने जो अहद किया था अपने रसूल से कि आपकी अमानत को आप तक पहुँचाऊँगा, आपने तलवार निकाली और बीवी का दिफा किया। और जब वो मुंतशिर हो गए तो बीबी के सवारी के पास आए, सर झुका के कहा बिनत रसूल आप घबरा तो नहीं गई थी, आपका एहसास अपनी जगह मौजूद है, आप परेशान तो नहीं हुई? अब अजीज़ा निगरम एक जुमला कहना चाहता हूँ लेकिन अल्फाज मेरे हैं, मफहूम बीबी का है। बीबी ने कहा जिसके पास यदुल्लाह जैसा सिपाही मौजूद हो वो क्यों कर परेशान हो। बल्कि दुरूद भी अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इसके बाद यदुल्लाह जैसे सिपाही और मुजाहिद मौजूद हो। इस तरीके से अली मुर्तजा ने अपने अहद पैमान को पूरा किया, अल्लाह से जो वादा किया है। और फिर मुख्तलिफ आयात में अल्लाह ने इस अहद पैमान को मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया है।
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا, رب کا یعنی آئیڈیالوجی ان کی اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. توجہ رکھیے گا, اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہماری تربیت کرنے والا ہے, اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے, اللہ ہماری موت و حیات کا مالک ہے. ثم استقاموا, پھر اس پہ ڈٹ گئے, جو عہد کیا اللہ سے اس پہ ڈٹ گئے, جم گئے. یہ جم جانا, ڈٹ جانا حسینیوں کی صفات ہیں عزیزانی کرام. بھی آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں, اگر چند مجاہدوں کو اس دنیا کی سیاست سے نکال لیا جائے تو مسلمانوں کے حصے میں سوائے شرمندگی اور آر اور ننگ کے کچھ نہیں بچے گا. توجہ رکھیے گا, چند کرداروں کو نکال دیا جائے, اگر حسن نصر اللہ کو نکال دیا جائے تو یہ عرب وہی ہیں کہ جو کبھی امریکہ کے آستانے پر, کبھی اسرائیل کے آستانے پر سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ان کرداروں کو حذف کر دیا جائے, یہ استقامت دکھانے والے ہیں, یہ ڈٹ جانے والے ہیں, یہ لڑ جانے والے ہیں عزیزانِ گرامی, تو کربلا ہمیں بلا رہی ہے, عزاداروں آؤ. لیکن یاد رکھو کہ اپنے امام کی نصرت کے لیے تمہیں آماد و تیار ہونا ہے. اور بارہا گزشتہ سال بھی, اس سے پہلے بھی اور اس سال بھی, میں نے طے یہ کیا ہے کہ اپنی ہر مجلس میں اپنے امام وقت کا ضرور تذکرہ کروں گا. اس لیے کہ اگر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سے لوگ حسین کے کارواں کے ساتھ ہوئے, تو کیوں کر ہوئے, بہت آسان نہیں تھا فیصلہ کرنا. مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کے بڑا عجیب جملہ یاد آ رہا ہے, وہ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن آج جب پڑھا تو واقعاً اش کر اٹھا. اس کا تاریخ میں تین کردار ہیں. توجہ رکھیے گا, میں بہت سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اس سنجیدہ گفتگو کو خوب اچھی طرح درک اور ہضم کر رہے ہیں. تاریخ میں تین کردار ہیں, ایک حسین کا جو عظمتوں کا سردار ہے, جو رفعتوں کا سردار ہے, جو پاکی کے سردار ہے, جو طہارت کا سردار ہے. ایک کردار ہے یزید کا جو نجاستوں کا, پلیدگیوں کا, غلاظتوں کا نمائندہ ہے. حسین اونچ پر ہے, یزید پستی پر ہے. تیسرا کردار عمر ابن سعد کا ہے جو نہ حسین کی عظمت کو پا سکتا ہے نہ یزید جیسے ظالم فاسق و فاجر جیسا بن سکتا ہے. اس لیے کہ حسین جیسا بننے کے لیے حسین جیسے ماں باپ چاہیے, طہارت چاہیے, عصمت چاہیے, کوئی انسان حسین جیسا نہیں بن سکتا. یزید اقتدار کے نشے میں مست, جوانی کا غرور آڑے آ رہا ہے کہ وہ کسی کی بات سنے, لہذا کوئی اگر یزید جیسا بننا چاہتا ہے تو اس کو اقتدار چاہیے, اقتدار بھی آ سکتا. تیسرا کردار جو ہے وہ عمر ابن سعد کا ہے. اور ڈاکٹر علی شریعتی کہتا ہے کہ میں عمر ابن سعد بننے سے ڈرتا ہوں, نہ میں حسین بن سکتا ہوں اور نہ میں یزید بن سکتا ہوں, میں عمر ابن سعد بننے سے ڈرتا ہوں جو اپنی وابستگی کو, جو اپنی حمایت کو, جو اپنے عقیدے کو, جو اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے. جو لوگ کربلا گئے اور جو نہیں گئے, ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں, ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو امام حسین و شہداء کربلا کی زیارت نصیب کرے. آپ نے ایک مقام دیکھا ہے امام حسین کے روزے کے بعد, بازار میں بہت پتلی سی گلی ہے, وہاں پہ ایک مقام ہے جہاں پہ مکالمہ ہوا ہے امام حسین کا اور عمر ابن سعد کا لعنت اللہ علیہ. یہ کون سا مکالمہ ہے؟ امام بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے. الامام کل والد شفیق, امام رضا کہتے ہیں امام وقت جو ہوتا ہے, تمہارا معصوم امام جو ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ, ایک مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. اگر موسیٰ کے لیے ہے کہ موسیٰ جاؤ فرعون سے جا کے نرم بات کرو, تو یہ فخر موسیٰ ہے, یہ اپنے قاتل جانی دشمن سے جا کر اسے نصیحت کر رہے ہیں. وہ مقام آج بھی موجود ہے جو مکالمہ ہوا ہے. امام کہتے ہیں تو کیا چاہتا ہے؟ دولت چاہیے, میں ضمانت دیتا ہوں. گھر چاہیے جنت, میں تجھے دیتا ہوں. نجات عقبہ چاہیے, میں ضمانت دیتا ہوں. لیکن عمر ابن سعد اتنا بدبخت دنیا پرست اپنے امام وقت سمجھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے، لیکن کیا ہوا؟ بالآخر مغلوب ہو گیا، شکست کھا گیا، ہار گیا، شکست تسلیم کر لی، خواہشات نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اپنے ایمان کو بیچ دیا دنیا کے چند کوڑیوں کے لیے۔ مولانا نے کہا تجھے رے کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر علی شریف جی کہتا ہے میں عمر ابن سعد بننے سے ڈرتا ہوں، اور یہ صلاحیت بقول آیت اللہ بہجت کے ہم سب میں موجود ہے۔ شمر بننا، یہ جو بعض اوقات ہم نے سنا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو تم حق سے دور ہو جاؤ گے، یہ میں بہت سوچتا تھا آخر خواہشات نفس کی پیروی سے انسان حق سے کیسے دور ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک نوجوان ہے، اس کے لیے حق یہ ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرے، اب وہ خواہشات میں کہ سگریٹ پیتا ہے، نعوذ باللہ کسی اور پان گٹکا چھالیا اس قسم کے اللہ بالا فضولیات میں لگ جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہیں، لیکن خواہشات کہ ہاتھوں مغلوب ہو جاتا ہے، سگریٹ نوشی شروع کر دیتا ہے، یا آنکھیں جو چیز نہیں دیکھنی چاہیے وہ دیکھنے لگتا ہے، یہ کان جو نہیں سننے چاہیے وہ سننے لگتا ہے، خواہشات کا تو مغلوب ہو گیا نا۔ اب یہ جو آہستہ آہستہ انسان خواہشات کے ہاتھوں شکست تسلیم کر رہا ہے، مہار چھوڑتا چلا جا رہا ہے، یہی چیز انسان کو امام کے وقت میں امام کے مد مقابل لے آئے گی۔ یہ جو علماء نے بیان کیا ہے کہ مکروہات سے پرہیز کرو، شبہناک چیزوں سے پرہیز کرو، جس کا حکم تمہیں نہیں معلوم اس میں نہیں کودو، جس کا علم تمہیں نہیں اس کے بارے میں زبان مت کھولو، جس کا فتویٰ تمہیں نہیں معلوم فقیر سے معلوم کرو، بغیر تحقیق کے بغیر علم کے فوراً عمل کرنے نہ لگ جاؤ، مکروہات کو انجام نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکروہ، یہ مکروہ ہے مولانا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بیٹا مولانا یہ بھی مکروہ کوئی مسئلہ نہیں، آہستہ آہستہ کیا ہوگی، مکروہ پر عمل کرتے کرتے یہ جسارت، یہ جرات، یہ بہادری آ جائے گی کہ انسان ایک دفعہ حرام پر بھی ہاتھ ڈال دے گا۔ یہ لوگ جو حسین کے مد مقابل آئے، یہ ایک دن ایسے نہیں ہو گئے، بلکہ یہ اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے، خواہشات نفسانی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس قابل ہوئے کہ ایک دفعہ مد مقابل آ گئے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو مولا کی حدیث ہے کہ خواہشات نفسانی سے پرہیز کرو یہ تمہیں حق سے دور کر دے گی، اس کی مثال یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو حرام چیزیں کھا رہے ہیں، بارہا کے تو پچھلے سال بھی میں نے اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی تھی، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ شبہناک ہیں، لیکن چٹخارے، لیکن ذائقہ، لیکن پیٹ کے پجاری انسان ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے۔ وی آئی پی موومنٹ ہو جائے کوئی شخص، وہ رکاوٹ بن جائے تو پوری قوم سراپا احتجاج بن جاتی ہے، تحقیق کرنے لگ جاتی ہے، کرپشن ہو جائے تو چیخنے چلانے لگتی ہے، لیکن تمہارے دین کا، ایمان کا، آخرت کا معاملہ ہے یہ، جو کچھ بھی تمہیں پیش کیا جا رہا ہے اس کا فقہی حکم موجود ہے، میں پہلے بھی بیان کرتا ہوں، صرف نظر کر رہا ہوں، اس سے کم پہچانے تو اتنے تو خواہشات نفس کے غلام نہ بنے نا۔ یہی خواہشات نفس نعوذ باللہ ایک دن انسان کو اس منزل پر لے آئیں گی کہ وہ امام کے مد مقابل آ جائے، اور پھر یہی ہوگا، اور آخر میں یہی ہوگا۔ اور روایت بھی میں نے پچھلے سال عرض کی تھی سقر ابن ابی دولف کی، کہ امام کی خدمت وجہ امام رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، وجہ پوچھی، کہا کہ میں نے کتاب جعفر میں پڑھا ہے کہ آخری زمانے کے جو حالات ہوں گے امام تنہا رہ جائے گا، اور جو لوگ ہوں گے ایک ایک کر کے امام کا ساتھ چھوڑنے لگیں گے، امتحان ہوگا نا، دیکھیے قوموں کا امتحان ہوگا، یہ جو غیبت کا امتحان یہ بہت بڑا امتحان ہے، غیبت صغرہ میں بھی امتحان ہوا، غیبت کبرہ میں بھی امتحان ہوا، اور ولایت کے ذریعے سے امتحان ہو رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ ظلم کے مقابلے میں کامیاب لڑ گئے، استقامت دکھائی، خدا نے اپنی غیبی امداد بھیجی، دو حصے ہوا دریا، کامیاب ہو گئے، ظلم کے مقابلے میں کامیاب، لیکن ولایت میں موسیٰ کی قوم ناکام، بنی اسرائیل ناکام۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کوہ طور پہ جانے، خدا نے 30 دن کا وعدہ کیا ہے، بعد میں 10 راتیں اور ایڈیشن کی، اللہ نے 40 دن کے لیے اپنا مہمان بنایا،
ولی چھوڑ کے گئے، توجہ رکھیے گا، ولی چھوڑ کے گئے، نائب چھوڑ کے گئے، سفیر چھوڑ کے گئے، نمائندہ چھوڑ کے گئے۔ عزیزین گرامی، میں یہ کہوں کہ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے بعد کسی کو اپنا نائب مقرر نہیں کیا، کسی کو امام نہیں بنایا، تو میں کہوں حضرت موسیٰ جو مفضول نبی ہے، ہمارا نبی فاضل نبی ہے، انبیاء کا سردار ہے، تو مفضول نبی 40 دن کے لیے جائے تو نائب چھوڑ کے جائے، اور فاضل نبی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہا ہے، تو امت کو بغیر ہادی اور امام کے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ آپ جس کو مفضول کہہ رہے ہیں وہ فاضل ہیں، اور جو فاضل ہے وہ مفضول ہے، کہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ولایت کے امتحان میں ناکام ہو گئے، حضرت موسیٰ واپس آئے، دیکھا ماجرا ہی بگڑا ہوا ہے جناب، بت پرستی شروع ہو گئی ہے، ولایت کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، ظلم کے امتحان میں کامیاب ہوئے، قوموں کا امتحان ہو رہا ہے۔ آپ نے جو عہد کیا ہے امام سے، آپ نے اس عزاداری کے سے عہد کیا، یہ جو آپ مجلس ادا میں آج بیٹھے ہیں فرش ادا پر، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، یہ عہد ہی تو ہے، اس عہد کو جو حضرت فاطمہ زہرا سے کیا ہے۔ ابدا واللہ ما ننسا حسینہ، بی بی آپ کے حسین کا فراموش نہیں کیا۔ کتنے سخت حالات گزرے ہیں کراچی میں، پورے پاکستان میں، قتل، غارت، خون، تباہی، دھواں، لیکن کیا ہوا؟ کوئی علم رکا، کوئی جلوس رکا نہیں، یہ عہد کیا پورا کریں گے۔ تو قوموں کا امتحان ہو رہا ہے، غیبت کبرا میں بھی امتحان ہوا، غیبت صغرا میں بھی امتحان ہوا، لہذا ہمیں تیار ہونا ہوگا اپنے امام کے لیے عزیزانی گرامی، تاکہ امام کے لیے، امام کی نصرت کا حق ادا کر سکے۔ کربلا سے در حقیقت رزق معنوی لیں، کربلا سے ہمت لیں، حوصلہ لیں، اور پھر اپنے امام کے لیے تیاری کریں۔ بس عزیزانی گرامی، میں ایک دفعہ پھر منتظمین سے درخواست کروں گا، مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے، کہ مجلس اگر تھوڑا پہلے شروع کر لی جائے، تاکہ 7:45 تک جو ہے ہم گفتگو شروع کر دیں، تو پھر آگے آنے والی مجالس میں ہمیں شرمندگی نہ ہو، اس لیے کہ بعد میں بھی آپ کے سامنے پتہ ہے کہ خراسان میں قبلہ کعبہ خطاب کرتے ہیں، تو ان کو بھی کوئی مشکل نہ ہو، اور بیچ میں کوئی وقفہ مل سکے، تاکہ آپ مومنین استراحت کر کے اگر وہاں جانا چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں، یہ جو استراحت کرنا چاہتے ہیں استراحت کریں، لیکن مجلس جو ہے کم سے کم ایسی اس طرح شروع کی جائے کہ ہم 7:45 تک جو ہے وہ گفتگو اپنی شروع کر دیں، اس لیے کہ مجھے پھر اس کے بعد 2 جگہ مزید جانے راہ طولانی ہوتی ہے، اور پھر حق ادا نہیں ہو پاتا۔ مل کے درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزو، آج 2 محرم ہو گئے، آج 2 محرم ہو گئی، حسین نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے میدان کربلا میں آ گیا، جنگ صفین سے میرا مولا پلٹ رہا ہے، ایک زمین، ایک سرزمین پہ پہنچے، فقیل یا امیر المومن ہادی کربلا، اے مولا علی، اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ مولا نے کہا ذات کرب و بلائن، اس سرزمین میں کرب بھی ہے، بلا بھی ہے، آنسو بھی ہے۔ اس کے بعد فاومہا بیدہ، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا مولا متقیان نے، ہا ہنا مناخ رکابہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کا سامان اترے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی سواریاں اتریں گی۔ ایک ایک کر کے مولا اشارہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باس کے بازو کٹیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کے بر چلے گی۔ مولا کے سامنے تو سب ہے نا، مولا ایک ایک کر کے ہا ہونا، ہا ہونا، ہا ہونا۔ اب جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے اصحاب۔ اس کے بعد فنض علی شجرۃ فصلی الیہا، مولا ایک درخت کے پاس رکے اور اترنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی دو رکعت، اس کے بعد فَأَخَذَ تُرْبَةً مِنَّا وَشَمَّهَا، مولا نے مٹی اٹھائی اور مٹی کو سونگا اور کہا کتنی عجیب مٹی ہے، سَيُقْتَلُ فِيهَا قَوْمٌ، ایک قوم یہاں پر قتل کی جائے گی جو اللہ کی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کیے جائیں گے۔ یہ مولا کی پیشن گوئی تھی، مولا کی غیب گوئی تھی، مولا نے در حقیقت بتا دیا۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے محرم کا چاند سفر میں دیکھا ہے۔ جب حسین کربلا آ گئے نا تو حسین کا فرس آگے بڑھنے سے انکار کر رہا ہے، سواری تبدیل کی، دوسرا مرکب لایا گیا، انکار کر رہا ہے آگے بڑھنے سے۔ کئی فرس تبدیل کیے مولا نے، پھر مولا نے پوچھا سرزمین کو کیا کہتے ہیں، کتنے کا غادریہ کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام، کتنے کا نینوا کہتے ہیں، کوئی اور نام، کہا کہ اس کو طف کہا جاتا ہے، کہا کوئی اور نام، آبادی جو قریب تھے اس کو بلایا گیا، کسی کو کہا کہ اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ بس ایک دفعہ اشارہ کیا، عباس اپنی سواریوں کو بٹھا دو، یہی وہ مقام ہے جہاں میرے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ عزادارو، بڑی عجیب منزل ہے۔ امام جب آ رہے تھے کربلا کی طرف، کوفے کی طرف، ایک مقام پر حضرت حر سے آمنا سامنا ہوا، نماز ظہر کا وقت تھا، امام نے نماز ادا کی، حر اس کے قافلے نے امام کے ساتھ نماز ادا کی، اس کے بعد امام کھڑے ہوئے، اپنے مرکب پہ سوار ہوئے اور چلے، چلنا چاہتے ہیں کہ اچانک سے حر نے امام کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، کہا کہ اے حسین ابن علی، آپ کو جانے نہیں دوں گا، ابن زیاد کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے۔ ایک دفعہ حسین نے ہاتھ دیکھے حر کے اور لگام دیکھی، کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ عربی عرب اہل عرب کے لیے ایک نفرین ہوتی تھی، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیرے غم میں بیٹھے۔ عزاداروں، ایک دفعہ چند لمحوں کے لیے حر نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا اے حسین ابن علی، اگر پورے عرب میں کوئی مجھ سے جملہ کہتا تو میں اس کو پلٹ کر یہی جملہ کہتا، لیکن کیا کروں کہ تیری ماں بہت عظیم ہے۔ اللہ اکبر، یہ ادب تھا حر کا، کہ علماء نے کہا کہ اس کو، جس نے حر کو حر بنایا وہ مادر حسین کا ادب تھا۔ عزاداروں، پتہ ہے کہ جب حسین کربلا آ گئے نا تو کوفے میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی، یہ ہلچل کہیں اور نہیں تھی، بازار میں ہلچل تھی، گہما گہمی تھی، اور یہ گہما گہمی پورے بازار میں نہیں تھی بلکہ ان دکانوں پہ تھی کہ جہاں پر اسلحے کو سیقل کیا جاتا ہے، جہاں نالے لگائی جاتی تھی، جہاں اسلحہ تیز کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ لوگ جوگ در جوگ ان بازاروں کا رخ کر رہے تھے، اپنے گھوڑوں کی نالوں کو تبدیل کر رہے تھے، اپنے اسلحوں کو سیقل کر رہے تھے کہ آؤ چل کر حسین ابن علی کو سے جہاد کریں گے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ جب قافلے پہ قافلے آتے تھے تو بی بی زینب پوچھتی تھی، حسین کوئی تیری مدد کے لیے آیا؟ حسین تیری کوئی نصرت کے لیے آیا؟ امام حسین سر جھکا دیتے، بی بی سمجھ جاتی تھی۔ اس ادادارو، ایک دن وہ دن بھی آ گیا کہ جب شب عاشور آ گئی، حر نے ایک دفعہ حر کے جسم میں تھر تھراہٹ محسوس ہوئی، بیٹا کہتے بابا میں نے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ ازادارو، سن سکتے ہو تو سن لینا، کہا کہ مجھے جنت و جہنم نظر آ رہی ہے، یزید کی طرف جہنم ہے، حسین کی طرف جنت ہے، میں جنت جانا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا کہ جب جہنم میں تو سات تھے، کیا آپ جنت جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کے جاؤ گے؟ کہا کہ بیٹا چلو، اور چلتے ہوئے کہا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، میرے ہاتھ نے جسارت کی ہے حسین کے لیے، ہاتھوں کو باندھا۔ ادھر سے امام نے کہا
محبت، مہمان آ رہا ہے استقبال کرو، اجرکم علی اللہ، خدا تمہاری آنکھوں کو کسی غم میں نہ رولائے اس سوائے غم حسین کے۔ ایک دفعہ حر پہنچے، حسین نے کہا اس کے ہاتھ کھول لیے جائیں، اللہ اکبر، ہاتھ کھول لیے، ایک ہاتھوں کو پھیلایا، حسین نے سینے سے لگایا، عزاداروں کا حر خوش آمدید۔ ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، مولانا مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، مجھ سے خواہشات نفس کنٹرول نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مجلس میں جانا، فرش ادا پہ بیٹھ جانا، مجلس نہ ہو تو عالم کے سائے میں چلے جانا، اور ایک دفعہ مولا حسین سے کہنا، مولا اگر حر کا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو مجھے بھی توفیق توبہ عنایت کر دو۔ یہ حر کون ہے جس کی وجہ سے خیمے ساحل سے ہٹا دیے گئے، جس کی وجہ سے بچے پیاسے رہ گئے، سکینہ پیاسی رہ گئی، علی اصغر پیاسے رہ گئے؟ اے مولا حر کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، میرا گناہ حر جیسا نہیں ہے۔ ارے حر کو سینے سے لگایا۔ عزیزان گرامی، جب کوئی مہمان آتا ہے تو روایات یہ کہتی ہے استقبال کرو، اس کی پذیرائی کرو، اسے دو گھونٹ پانی پلاؤ، جب جانے لگے تو ہدیہ اس کے ساتھ کرو اور دروازے تک اسے چھوڑنے جاؤ۔ ارے زہرا کا لال مہمان ہوا کربلا میں، ارے یہ کیسی مہمانی ہے؟ بس ایک دفعہ حر کے بیٹے نے کہا، بابا میں جانا چاہتا ہوں۔ حر کا بیٹا چلا، داد شجاعت لی، شہید ہوا، بابا کو پکارا، قبل اس کے کہ حر پہنچتا، میرا مولا شہید کے سرحانے، اب جو دیکھا حر نے میرا مولا موجود ہے، کہا مولا آپ اور یہاں۔ حر سے کہا حسین نے، حر تو میرا مہمان ہے، مہمانی کا حق ادا نہ کر سکا لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں، تیرے بیٹے کے جنازے پر تو اس سے پہلے پہنچوں۔ مگر ہائے ہو، ارے کہاں تھے اس وقت جب کڑی الجوا کا لاشا تھا حسین یکتا و تنہا؟ ہاں ایک ہاتھ حسین کے کندھے پہ آیا، حسین نے پلٹ کے دیکھا، بہن زینب ہے، دلداری کے لیے آئی ہے۔ کہا بہن زینب پلٹ جاؤ، ابھی شام قریب ہے۔